الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. بزرگو بھائیو، سب سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی. اگر زندگی ہی نہ ہوتی تو نہ کوئی دنیا کی بہار دیکھتے، نہ ایمان قبول کرتے، نہ اعمال ہوتے. تو زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، زندگی کے بعد سب سے قیمتی سرمایہ اگر ہو انسان کے لیے تو وہ دولت ایمان. ایمان کے حصول کے لیے اور ایمان کی بقا کے لیے جتنی بھی قربانیاں دی جائیں کم، ایمان کی دعوت کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں تکلیفیں اٹھائی، اور صحابہ کرام نے بھی ایمان قبول کرنے کے بعد تکلیفیں برداشت کی، کیونکہ ان کو ایمان کی قدر ہو گئی تھی تو تکلیفیں اٹھانا ان کے لیے آسان. ایک آدمی کمانے کے لیے مہینے کی انتہا پر کچھ رقم ملے گی، سردی بھی برداشت کرتا ہے، بھوک بھی برداشت کرتا ہے، بارش برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ مہینے کے اخیر پر مجھے کچھ نہ کچھ ملے. ایمان قبول کرنے والے کو جو ملنا ہے سب آخرت میں ملنا ہے. تو جسے اللہ کی ذات پر یقین ہو، بھروسہ ہو، اس کے لیے قربانیاں دینا آسان. لیکن یہ ایمان جو اتنا قیمتی ہے جس کے لیے کئی زندگیاں قربان کی جا سکتی ہیں، آخر یہ کہتے کس کو ہیں؟ علماء نے لکھا کہ ایمان کا ایک معنی تو یہ ہے کہ یقین کامل ہو اللہ کی ذات پر، مکمل بھروسہ ہو اللہ کی ذات پر. اسی لیے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کہ اللہ تار بھی ہے، اللہ نافع بھی ہے، وہ جو چاہے کر سکتے. सकते हैं, वो चाहे तो इज्जतें दे सकते हैं, वो चाहे तो जिल्लतें दे सकते हैं, वो चाहे तो मुल्क दे सकते हैं, वो चाहे तो मुल्क ले सकते हैं, वो चाहे तो औलाद दे सकते हैं, वो चाहे तो औलाद ले सकते हैं, जिसे चाहते हैं देते हैं, जिसे नहीं चाहते नहीं देते। और अल्लाह जब देते हैं नेमत है बहुत बड़ी, इसकी कदर करनी चाहिए। जब ले लेते हैं तो सब्र करना चाहिए, इसमें भी मसलहत। तो देना और लेना, देना और न देना, दोनों के पीछे हिकमतें हैं, मसलहतें हैं। और हर हिकमत और हर मसलहत हमको समझ में नहीं आ सकती। तो ईमान एक कीमती सरमाया है, और इस सरमाए की बका के लिए जितना कुर्बान करो कम। आदमी अल्लाह के यहां कीमती बनेगा ईमान की वजह से, ईमान वाली मेहनत की वजह से। यहां तक के इंसान के अमल की कीमत भी ईमान की वजह से बनेगी, और अगर ईमान नहीं है तो अमल की कीमत भी अल्लाह के यहां ही बनेगी। अल्लाह के यहां अमल के कबूल होने की पहली शर्त ईमान है, दूसरी शर्त इत्तेबाए नबी है, और तीसरी शर्त इखलास। ये तीन शर्तों के साथ अल्लाह ताला अपने फजल से चाहते हैं तो अमल को कबूल करना। भाई दुनिया में बहुत से लोग अच्छे अच्छे काम भी करते हैं लेकिन ईमान नहीं। मिसाल के तौर पर किसी ने क्यों वेल्थ खुदवा दिया, किसी ने मुसाफिर खाना बनाया, किसी ने रास्ते बना दिए, किसी ने अस्पताल बड़े बड़े बना दिए, दरवाजा क्या, लेकिन ईमान नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की यहां अमल गाय नहीं होंगे, दुनिया भी एतबार से अल्लाह दे देंगे, आखिरत में कुछ नहीं देंगे, दुनिया में दे देंगे। दुनिया में उस आदमी को अल्लाह इज्जत दे देंगे, दुनिया में दौलत दे देंगे, दुनिया में शोहरत दे देंगे, दुनिया में औलाद दे देंगे, लेकिन आखिरत में उम्मीद कुछ मत रखो, वहां कुछ नहीं मिले। वहां कुछ मिले इसके लिए पहली शर्त ईमान। ईमान है तो अमल रेकॉग्नाइज है, ईमान नहीं है तो अमल रेकॉग्नाइज नहीं। अली शरीफ ने एक वाकया नकल किया है कि सच्चा ईमान हो तो यह कितनी बड़ी नेमत है कि इस नेमत के रिवर्स में बहुत सी मुसीबतें टल जाती हैं। तकरीबन सन 8 डिग्री में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा पता किया। सन 6 डिग्री में सुलह हुदैबिया हुई, इसके 2 सालों के बाद वो आपको पैमान तोड़ा गया, और तोड़ने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलूमों की मदद के लिए मक्के पर हमला किया। अब सरकार का दस्तूर यह था कि जब किसी जगह हमला होता था तो उसको पोशीदा रखा जाता था, रात में रखा जाता था, यह बात किसी को बताई नहीं जाती। एक सहाबी हैं हजरत खातिब इब्ने अबी बल्हा रज़ियल्लाहु ताला जलीलुल क़द्र सहाबी। हातिब इब्ने अबी बल्हा ग़ज़वे बद्र में भी शरीक हुए और बद्र वालों का दर्जा बहुत ऊंचा। इस बिना पर के गिने चुने 313 लोग थे, दो घोड़े से खाली, पैरों में जूतों का भी ठिकाना नहीं, चप्पल का भी ठिकाना नहीं और हाथों में हथियार नहीं, और 1,000 के जबरदस्त लश्कर का मुकाबला करने के लिए निकले। पहले तो ख्याल ये था कि अबू सुफियान का जो काफिला है वो काफिले का तहफ्फुज़ करेंगे, लेकिन काफिला तो निकल गया और अबू जहल का लश्कर जो है वो सामने आ गया, 1,000 तीर कांटों से लैस सिपाही सामने, और यहां निहत्ते 313। कुछ लोगों को तजज्जुद था कि हम लड़ने नहीं आए थे, हुजूर ने तकरीर फरमाई और फरमाया कि बदलाव साथ देना चाहते हो कि नहीं। अंसार और महाजरीन सब ने तकरीर की और हुजूर की हिम्मत बताई और यूं कहा, आप बिल्कुल लड़ते रहें, हम जिंदगी के अखीरी लम्हे तक आपके साथ रहेंगे, जाने कुर्बान करनी पड़ेगी दीन के लिए तो कर दें, वतन की तो कुर्बानी दे डाली हमने, माल की तो कुर्बानी जायदादों की दे डाली हमने, लेकिन अब जान का नजराना पेश करने की बात है वो भी करेंगे। बेदरियत जो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान हो जाएंगे आप, बेधड़क हमला कर सकते हैं। हुजूर खुश हो गए, मसरत का इजहार फरमाया, जानिसार ऐसे होते हैं, आशिक ऐसे होते हैं कि जान लड़ाने के लिए तैयार हो जाए, अपने तमाम मफाद पीछे कर दिए, दीन का फायदा पहले, सब फायदे बाद में, पहले दीन का फायदा, पहले ईमान का फायदा, पहले नबी का फायदा, पहले अल्लाह के रसूल के लिए जान कुर्बान कर, बाद में जो होगा देखें। इन आने वालों में आतिब इब्न अबी बलता भी थे, बदल में अल्लाह ताला ने 5,000 फरिश्ते भी भेजे थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सवाल रखा था कि अल्लाह के रसूल ये बताइए कि बदरी लोगों का मकाम सहाबे किराम में कैसा है। हुजूर ने फरमाया कि बदरियों का मकाम सहाबे किराम में बहुत ऊंचा है, एक तरफ दूसरे सहाबा रखो, दूसरी तरफ बद्र वाला रखो तो बद्र वाला ऊंचा। इस बिना पर कि इसने ऐसे निहत्थे होने के आलम में, ऐसे बेसर और सामानी के आलम में, ऐसी बेबसी के और बेकसी के आलम में जान पर खेल कर दीन की हिफाजत के लिए अपने आप को झोंक दिया, तो इसका मर्तबा, इसका दर्जा बहुत बड़ा हो गया। एक आदमी के पास लाखों रुपया हो और वो कुछ हजार रुपया किसी दीन के काम में लगाए तो कमाल नहीं है, कमाल तो उसका है कि जिसने एक ही रुपया कमाया था वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दी, एक ही खजूर की गुठली थी वो भी अल्लाह के रास्ते में दे दी, ये बहुत बड़ी कुर्बानी। ये नहीं सोचा कि मैं क्या खाऊंगा, ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, ये नहीं सोचा मेरी औलाद क्या खाएगी, सहारा दीन का आया तो गुठली मिलेगी वो भी दे देगी, इसलिए इनका दर्जा बहुत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो वो का पहाड़ पर कटा हो सोने का बना हुआ, लेकिन मेरे सामने किराम के एक खजूर की गुठली खर्च करने के बराबर नहीं हो सकोगे, क्योंकि उनके दर्जे को भी नहीं पहुंच सकते और उनकी कुर्बानी और उनके हिसाब को भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए सहाबा किराम का दर्जा कैसा, फरमाते हैं कोई दुनिया में कितना भी बड़ा वली बन जाए लेकिन अदना दर्जे के सहाबी की कदमों के नीचे जो धूल है उसके बराबर नहीं हो सकता, इतना बड़ा सेक्रीफाइस है उनका, इतनी बड़ी कुर्बानी है, इस बिना पर दर्जा इस कदर आला और ऊंचा रखा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मलाइका बदर में आए थे आपका काम करने اللہ نے ملائکہ میں ان کا درجہ اونچا رکھا ہے. جیسے وہ صحابہ جو بدر میں آئے دوسرے صحابہ سے درجہ ان کا اونچا، اسی طرح ملائکہ جو بدر میں آئے ان کا دوسرے ملائکہ سے درجہ اللہ نے یہاں اونچا. اب حضرت حاتم بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں کچھ رشتے دار تھے، کچھ بچے تھے، کچھ جائیدادیں تھیں، تو انہوں نے ایک لیٹر لکھا. لیٹر بالکل پوشیدہ اور خفیہ طور پر لکھا، اور یہ لیٹر میں مکے والوں کو بتلایا کہ میرا اندازہ یہ ہے کہ حضور مکے پر حملہ کرنے کو سوچ رہے ہیں، تم اس بات کو سمجھ لینا حملہ کرنے والے ہیں. ایک یہودت بڑھیا تھی، وہ جا رہی تھی مکہ، اس سے انہوں نے کانٹیکٹ کیا اور کانٹیکٹ کر کے اس کو لیٹر دے دیا کہ چھپا کر یہ لیٹر لے جا، اور عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں لیکن یہ ذرا ظالمات کی، کیونکہ یہ یہودن کو بعد میں قتل کیا ہے فتح مکہ کے موقع پر، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کے نتیجے میں اس کو قتل کر ڈالا گیا. بعض عورتیں بہت ذہین اور ہوشیار رہی ہیں، ورنہ عام مطلب خواتین جو ہیں وہ بے وقوف ہوتی ہیں. دلیل کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں ناقصات عقل کی ہیں اور ناقصات دین کی ہیں. وہ کیسے؟ ناقصات عقل کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرد کی گواہی کے مقابلے میں عورت کی دو عورتوں کی مل کر ایک گواہی، دو عورتوں کے برابر ایک مرد، تو ایک عورت کی آدھی گواہی، دو کی مل کے کمپلیٹ، یہ عقل کا نقصان کہ بھول جائے گی کیا 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 کہہ بیٹھے گی، سمجھ کی کم ہے، کہاں کیا جائے گا، یہ بیان کیا کرے گی، تو دوسری کو ساتھ رکھو تاکہ اس کا بیان ٹھیک ہو. دوسرا دین کا نقصان یہ ہے کہ اللہ نے امامت کا منصب عورتوں کے لیے نہیں رکھا، ورنہ مہینے میں سے 15 دن کی چھٹی ہو جاتی، کیونکہ ان کو ایک عارضہ درپیش ہوتا ہے، اس عارضے میں نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، بیت اللہ میں طواف نہیں کر پائی، بس کوئی عارضہ درپیش نہیں. اب یہ عارضہ کیوں پیش آیا، کیوں ان کو اس میں مبتلا کیا گیا؟ ایک رائے تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کی شرارت کی وجہ سے اللہ نے یہ مسلط کیا تھا. امہات المومنین میں سے کسی کو یہ عارضہ لاحق ہوا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی کہ ہذا شیء کتب اللہ سبحانہ و تعالی علی بنا بیار، یہ فطری چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عورتوں کے لیے مقدر کر دیا ہے، تو گویا حضرت حوا کے زمانے سے یہ چلا رہا ہے. اب اس کے پیچھے بڑی مصلحتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں جو اپنی جگہ بیان ہوتی ہیں، وہ یہاں نہیں ہو سکتی. تو فرماتے ہیں کیونکہ اس سے بہت سے مسائل جو ہیں وہ وابستہ ہیں، اور اس کے بہت سے احکام یہ مشکل افواہ میں سے ہے، بیگار کی کتابوں میں مشکل جو افواہ آتے ہیں ان میں سے یہ حیض کے عارضے سے متعلق جو مسائل ہیں وہ بہت مشکل مسائل ہیں، لیکن علماء نے سب کو حل کیا ہے، امت کے سامنے حل کر کے یہ مسئلہ رکھا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض خواتین کو بڑا کمال عطا کیا ہے، بیچارے وہاں ان کی تعریف فرمائی اور کیا کہا کہ یہ پاکیزہ خاتون ہے. ابھی ان کی والدہ عمران تھے, عمران وہ بھی بڑی جن کا قرآن کریم کے اندر تذکرہ ہوا, چند وہ خواتین جن کو اللہ تعالیٰ نے اونچے مرتبے عطا کیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی نام لیا ہے. رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مرتبہ ایسا ہے, خواتین میں فضیلت ان کو ایسی ہے جیسے عرب میں سرید کے کھانے کی فضیلت, سب سے عمدہ کھانا سرید, جیسے ہمارے یہاں سب سے زیادہ عمدہ چیز بریانی. لیکن بریانی کی ایک تاریخ, وہ تاریخ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے یہاں ایک تقریب تھی. بادشاہ نے سوچا میں مالداروں کو بھی دعوت دوں گا, غریبوں کو بھی دعوت دوں گا, کھانا ایسا ہو جس میں غریبوں والی چیز بھی ہو اور مالداروں والا بھی معاملہ ہو. اور مالداری میں گوشت کھلایا جاتا ہے, غریب جو ہے مسور کھا لیتا ہے, چاول ہلکے پھلکے کھا لیتا ہے. یہ دونوں کو ملا کے کہا بنا تاکہ امیروں کو شکایت نہ رہے کہ ہمارے شان کے مطابق نہ تھا, تاکہ غریبوں کا بھی پیٹ بھر جائے کہ ہم کو ہماری چیز نہیں ملی. تو اس کے لیے ترتیب جو دیا گیا اس کو بریانی کا. مسلمانوں نے ہندوستان کو بہت سی چیزیں دی ہے, اس میں ایک شیروانی بھی دی ہے, دوسری بریانی بھی دی. اب شیروانی تو ظلموں کے اوپر عام ہو گئی, لیکن مجھے ایسے ظلموں پر زیادہ تعجب ہوتا ہے جو سر پہ سانپ تو مجھ سے بڑا مانتے ہیں لیکن اس کے نیچے سنتیں نظر رکھ ہوتی ہیں. شیروانی تو اتنی بڑی پہنتا ہے کہ بڑے بڑے صوفی پریشان ہو جائیں گے, ایسی بڑی تو شیروانی پہنے گا, لیکن نیچے جو چوڑیدار پہنتا ہے وہ زمین صاف کرنے والی اور محل صاف کرنے والی ہوتی ہے جو بالکل نہ چاہیے. جب کرنا ہے تو کام پورا کیجیے. یہ آدیا کی سنت کیوں ادا کرتا ہے؟ جب صافا باندھنا اور امامہ باندھنا عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو داڑھی رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرتے ہیں. یاد رکھو کہ جو چیز سنت ہے, سنت کا معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ہوگا, لیکن اس کے لیے داڑھی کو بدنام کرنا اور داڑھی نہ رکھنے کے لیے یہ بہانہ بنانا کہ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرتے ہیں, یہ غلط بہانہ اللہ کے یہاں چل نہیں سکے گا. جس سے حضور سے محبت ہو ایسی بات نہیں کر سکتا, جس کو سرکار کا عشق ہو وہ ایسی بات نہیں کر سکتا اور یوں نہیں کہہ سکتا کہ لوگ غلط کام کرتے ہیں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھوں گا. تو تو داڑھی رکھ کے اچھے کام کر, ثابت کر دے کہ بھائی داڑھی والے اچھے کام بھی کرتے ہیں. نہ یہ کہ حضور کی سنت سے دھوم جائے. داڑھی ہر نبی کی سنت ہے اور تمام صحابہ نے رکھی اور تمام اولیاء نے رکھی اور تمام متقین جو ہیں ان کا شعار ہے اور صالحین کا شعار ہے داڑھی. لہذا نہ رکھ کر یہ اعتراض کرنا کہ چونکہ داڑھی والے غلط کام کرتے ہیں اس بنا پر میں داڑھی نہیں رکھتا, یہ غلط بہانہ ہے. یوں کہو کہ میرا جی نہیں چاہتا, بدنام مت کرو داڑھی, اپنی خواہش کی تکمیل کر رہا ہوں اور بہانہ بنا رہا ہوں کہ غلط کام لوگ کرتے ہیں اس لیے میں داڑھی نہیں رکھتا. تو آپ کو تو خوب داڑھی رکھ کر اچھے اچھے کام کرنا چاہیے تاکہ آپ لوگوں کو کہیں کہ ہم جیسے داڑھی والے اچھے کام بھی کرتے ہیں. اور عرب کے اندر ایک کھانا ہوتا ہے سرید. سرید کسے کہتے ہیں؟ ہم لوگ اصل میں سنتوں سے بہت دور زندگی گزارتے ہیں, اس بنا پر ہمیں یہ سنت والے کھانوں سے کوئی نسبت نہیں. میرے دوست ہیں کوکر میں, بڑے اللہ والے اور دعوتی انسان. جب بھی جاتا ہوں تو ایک مرتبہ مجھے سرین کھلاتے ہیں, فرمایا یہ ایک مسنون کھانا ہے جو میں کھلاتا ہوں. سرین کسے کہتے ہیں؟ شوربہ ہو جس کے اندر گوشت ہو اور اوپر سے روٹی ڈال دی جائے اور اسے کھایا جائے ملا کر, اسے سرین کہتے ہیں. عرب کا یہ سب سے مقبول اور بہترین کھانا, فرمایا جیسے عرب کے اندر سلیب کو فضیلت ہے اور سب سے اعلیٰ کھانا ہے, اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کے اندر فضیلت حاصل ہے جیسے سلیب کو کھانے میں فضیلت حاصل ہے. اب درجہ حضرت خدیجہ کا اونچا کہ حضرت عائشہ کا اونچا, یہ پھر مدرسے میں آپ کو بتاؤں گا, یہ وہاں کی چیز ہے. کہ درجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا کہلائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہلائے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو جنت کے وسط میں, جنت کے سینٹر میں سفید موتیوں کا بہترین محل عطا کیا ہے. کس سلے میں عطا کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سلے میں دیا ہے کہ جب تمام لوگوں نے دشمنیاں کرنا شروع کیا تو حضرت خدیجہ نے ہاتھ بڑھا کر محبت کا معاملہ کیا. جب تمام لوگوں نے اپنے ہاتھ سمیٹ کیے دینا بند کر دیا تو حضرت خدیجہ نے اپنا خزانہ میرے سامنے ڈال دیا اور یوں کہا, یہ میرا نہیں آپ کا ہے مال, آپ جس طرح سے بھی چاہیں خرچ کر دیں. تو جب تمام لوگوں نے نفرت دی, جب حضرت خدیجہ نے محبت دی, جب تمام لوگوں نے بے عزت کرنے کی کوشش کی, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے خدمت کی, جب تمام لوگوں نے مال سے ہاتھ کھینچ لیا تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال سرکار کی گود میں ڈال دیا. یہ خدمت اتنی اونچی رہی, اتنی اونچی رہی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑھاپے میں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ کرتے تھے اور یاد کرتے تھے. فرماتے تھے کہ میری زیادہ تر اولاد حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی ہے, یہاں تک کہ حضرت خدیجہ کی بہن حضرت خالہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور کے دروازے پر آئی تو سرکار دوڑ کر گئے, فرمایا دروازہ کھولو اور خدیجہ کی بہن خالہ آئی ہے, اپنی چادر نکالی حضور نے اور حضرت خالہ کے لیے بچھایا اور فرمایا اس پر بیٹھ جاؤ. رسول پاک کی چادر جو رشک کے منایا گا ہے ان پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ہمشیرہ اور بہن کو بٹھایا اور یوں کہا, خالہ بنت خویلد آئی تو مجھے خدیجہ کی یاد آئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کے مناصب بیان کیے ہیں وہاں خواتین کے بھی مرتبے اپنی اپنی جگہ جو ہے بیان کیے ہیں. میں تو ایک عام بات کہہ رہا تھا کہ باتوں میں جلدی آ جاتی ہے عورتیں, اس لیے جہاں عورتوں کا کاروبار ہوگا وہاں نفع کا گراف اونچا ہوگا, کیونکہ کچھ بھی پٹی پڑھا کے اس سے زیادہ پیسہ نکال سکتے ہیں. اور یہ تو کماتی ہے نہیں, یہ تو باقی بھرا کے جیب میں شوہر کا مال اینڈ کر گئی ہے, اس لیے اس کو جیب خالی کرنے میں کیا تکلیف ہے. یہ یہودن جو خاتون تھی اس نے اپنی ایزار کے میٹھے کے اندر وہ خط جو ہاتھی بیٹنا کی بلتا کا تھا وہ لے جانے کے لیے طے کر لیا اور روانہ ہو گئی. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آئی. چونکہ دین کو چلانا ہے اور دین کو مکمل کرنا ہے اور سرکار کو جو ہے کامیاب کر کے مکہ مکرمہ کو فتح کرانا ہے, اس بنا پر دشمنوں کی سازش چلی گئی. یہاں حضرت عاطف صحابی ہیں, بس نیٹے کے اندر رکھا ہوا ہے, حضور پہ وہی آئی ہے, حضور نے تابڑ توڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت مقداد کو تیار کیا اور ایک صحابی ہیں حضرت ابو مقصد غنمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا جاؤ علی کے ساتھ جاؤ اسی وقت چیکنگ کے لیے، مدینے کی باؤنڈری پر ایک گارڈن ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شفتالو یہ خاص قسم کا پھل ہوتا تھا اس کا گارڈن ہے وہاں، وہاں وہ عورت مل جائے گی تم کو، اس عورت کے پاس ایک لیٹر ہے وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی پہنچ گئے، جو ہولیا بتایا تھا اس مطابق وہ عورت آ گئی۔ حضرت علی نے کہا کوئی لیٹر ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا نہیں میرے پاس کوئی پت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ لأجرنن کی، میں تجھے کپڑے اتار کر تیری جانچ پڑتال کروں گا، اس لیے کہ تیری بات غلط میرے رسول کی بات ہو چکی ہے۔ میرے رسول نے کہا ہے کہ تیرے پاس لیٹر ہے، اب تو بس میں کھائے گی تو بھی میں نہیں مانوں گا، اور کہیں سے بھی لیٹر نکال کے لے جاؤں گا، تیرے پاس بس ہے یہ بات ہے۔ اس نے دیکھا کہ بات اب چلے گی نہیں، تو نیپے میں سے وہ لیٹر نکال کے دیا، چیز کر رکھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ لیٹر پڑھا بھی نہیں، پڑھنے کو نہیں کہا تھا سرکار نے، صرف لینے کو کہا تھا، لیا اور لے جا کر فوری طور پر حضور کے دربار میں رکھ گئے لیٹر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، معاملہ بہت نازک اور سنگین ہو گیا کہ ایک صحابی ہو کر انہوں نے خفیہ بات وہاں کیوں پہنچانا چاہیے؟ یہ تو بہت ڈینجر معاملہ ہو گیا، یہ یہودت کو لے جا رہی تھی، یہ تو ہے ہی پہلے سے دشمن اسلام، لیکن یہ صحابی نے خط لکھا، اور خط میں مکے والوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ حضور آئے، حالانکہ حضور نے چھپایا تھا اس بات کو، یہ راز کی بات کی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، پھر کیسے یہ بات لیک ہو گئی، اور کیسے یہ حضرت حاطب نے سچے ہمارے گھریلو آدمی ہو کر اور راستہ ہو کر انہوں نے یہ لیٹر وہاں کیوں لکھا؟ اور ان کو بلایا گیا، فوری طور پر حضرت حاطب کو طلب کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فوری طور پر حضور کا سر بلند کر دیا جائے، بہت بڑی بدلا کی انہوں نے، دشمن کو اپنا پتا بتا دیا، اپنا راز بتا دیا، خبر دے دی، اور وہ لوگ تیاری کر لیں گے۔ حضور یہ مناسب ہے؟ حضور نے فرمایا یہ منافق نہیں ہے، یہ سچا ایمان والا ہے، میں جانتا ہوں اس کو۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رضوان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے اندر چھوٹا سا مسجد بنایا تھا، اس کی افتتاح کے لیے گئے، کئی چھوٹے سے گاؤں میں کوئی مولانا جاتے ہیں تو گاؤں کا بچہ بچہ ملاقات کے لیے آ جاتا ہے، نیا روزانہ آتا ہوں، پھر بھی لوگ خام خواہ ملاقات کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ڈبکا دیتے ہیں، حالانکہ میری ملاقات میں کوئی اجر نہیں ہے، تو بھی دھکے دیتے ہیں اور وہ گناہ بھی ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دھکے مارنے میں بھی سواب، ارے اس کی بھی ترکیب ہے، بزرگوں نے ترکیب بتائی، ترکیب سے ملاقات کرو، یہ تو سلام علیکم ہے، دعا سب کے لیے کرتے ہی ہیں، محبت کی علامت ہے ملاقات کا سلام، لیکن ہر وقت ملاقات کرنا بھی ضروری ہے، اور معمول بنا لینا روزانہ ملاقات کا یہ بھی اچھا ہے، ملاقات تو آدمی عرصے کے بعد کرتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، وہاں نماز پڑھنے کے بعد سب محلے کے لوگ جمع ہو گئے، سرکار آئے اپنے محلے میں، اللہ اللہ، اور کون آفتاب رسالت، آفتاب نبوت، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، اور ہمارا محلہ اور ہمارا ٹوٹا پھوٹا جھونپڑا اس میں یہ آئے، او ہو ہو، بہت بڑی بات۔ بات ہو گئی، محلے کے لوگ ٹوٹ پڑے اور ہاتھ چوم رہے ہیں، سرکار کے پیر چوم رہے ہیں، کسی کا ہاتھ چوم سکتے ہیں کہ نہیں؟ اس پر بات ہوئی دس یا بارہ صحابہ کرام سے حضور کے دست مبارک چومنے کی روایت ہے، اس لیے گنجائش تو ہے اس میں، لیکن وہ لوگ تھے ان میں زیادہ کہ جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے فرق محبت میں ہر چومے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا تھا، ورنہ ہر چومنے میں ذرا چھپنے کی شکل پیدا ہوتی ہے جو رکو جیسی شکل ہو جاتی ہے، اور رکو عبادت ہے، اتنا پر ہر چومنے کے لیے چھپنا اچھا نہیں۔ بہرحال ایک صاحب وہاں نہیں آئے، مالک اس نے دوکشن نام لکھا ہے، لوگوں نے پوچھا وہ صاحب کیوں نہیں آئے، آپ کو تو کچھ اس کی پرواہ نہیں تھی کہ کون آیا کون نہیں آیا، لیکن کچھ لوگ اس تجسس میں رہتے ہیں کہ کون آیا ان کے یہاں کون نہیں آیا، یہ تحقیق کے لیے مستقل ایک عملہ ہوا ہے تیار، جس کا کام یہ تحقیق ہے کہ کون کہاں آیا تھا کون نہیں آیا۔ اب فرماتے ہیں دیو صاحب نے جو حضور کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہر ہونا کے کھیل نہیں آؤ، ایمان والوں کے دعوت ہے، اب ادا کی ایمان والا کے مائے کو دوڑی دوڑی ہے، نہ پھر نہ آئے وہ تک ہے ہونا کے کھیل نہیں آؤ، ہونا تو نہیں آؤ، حضور نے بولو، حضور نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہتے، ایسا الزام نہیں لگاتے کسی پر، حضور تو تربیت کے لیے آئے ہیں، سرکار کو پوری دنیا کے انسانوں کی تربیت کے لیے آئے ہیں، ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے اس کی بھی اصلاح کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہتے، تو حضور کیوں نہیں آیا بتائیے؟ فرمایا میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہے، میری موجودگی میں کلمہ پڑھا، میرے ہاتھ پر اس نے ایمان قبول کیا، اور میں جانتا ہوں اچھا ایمان والا ہے، ایسا مت ہوں۔ معلوم ہوا بغیر تحقیق کے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا جائز نہیں، آج کل تو کفر کی تو فیکٹریاں کھل گئی ہے، لوگ لیبل بڑے بڑے تیار کر کے جس کو بھی چاہتے ہیں فٹ کرتے ہیں، خالی منافق کہا، حضور نے فرمایا خبردار زبان کو کنٹرول میں رکھو، میرے سامنے ایمان قبول کیا ہے، میں جانتا ہوں کوئی دلا پہ ایمان رہ گیا، میری ملاقات کو نہیں آیا، کوئی عذر ہوگا، کوئی بات ہوگی اس وجہ سے نہیں آیا، بیمار ہوگا، کہیں گیا ہوگا، اچانک سفر میں گیا ہوگا، کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یہ الزام کیوں لگا کے نہیں لگا سکتے ایسا الزام، اصلاح کروائی کو۔ جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا حضور یہ پکا منافق ہے، آپ اجازت جلدی دے دیجیے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، جلدی سے اس کا کام ختم کرو، حضور نے فرمایا نے عمر کر یہ منافق تو نہیں ہے، اس کی میں گواہی دیتا ہوں یہ ہے پکا ایمان والا، یہ بھی میری گارنٹی ہے، بندہ بھی گارنٹی دے دے کسی کے ایمان کی، پھر کسی کی مجال ہے کہ کوئی گڑبڑ کر سکتا ہے، پرواہ نہیں، میں جانتا ہوں یہ پکا ایمان والا ہے، اور تم کہتے ہو گردن قلم پر تو اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہو جائے گی، اور اس کے ایمان والے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ 313 نہتے جن کو سزا لگائی تھی بدر کے دن جو آئے تھے، ان میں حاتم ابن ابی بلتا بھی تھے، اگر ایمان نہ ہوتا سچا تو کیوں اس دن میرا ساتھ دیتا ہے؟ رو پڑے حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ، سرکار آپ کی نظر جہاں تک جاتی ہے ہماری جاری نے یہ سختی بہت بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی، اگر آپ نہ ہوتے خدا نہ خاصہ میں اسے قتل کر ڈالتا، اللہ کے یہاں بہت بڑی میری پکڑ ہو جاتی، یہ نقطہ تو میں بھول ہی گیا تھا کہ یہ بدری صحابی ہیں، اور بدری صحابی کو تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ کر دیا، تو ہم کیسے اس کو منافق کہہ سکتے ہیں جس کو اللہ مغفرت کا وعدہ کر سکتا، کیا کوئی منافق کے لیے مغفرت کا وعدہ ہوگا؟ جس کے پاس ایمان تھا اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں اس کو عمر رو پائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رو کر کہا مجھے معاف فرما دیجیے سرکار، مجھ سے غصے کے اندر کوئی زیادتی ہو گئی، فرمایا وہ معاف کرتے ہیں. لیکن ہم تحقیق کرتے ہیں کہ ایسا سنگین جو ان کا انتقام کیوں کیا ہے؟ میری بات تو یہاں ختم ہو جاتا ہے. میں تو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے کہ اگر سچے ایمان کے ساتھ اتنی بڑی غلطی کر بھی لی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرما دیا. تو ایمان والا سچا ہو اور اعمال صالحہ کے درمیان کوئی چوک بھی ہو جائے تو اس کے ایمان کی برکت سے اللہ ایک نہ ایک دن اس کے مغفرت کی راہ کو ہموار فرما دیں گے، ایک نہ ایک دن اسے جنت کا راستہ عطا فرما دیں گے، ایک نہ ایک دن اس سے راضی ہو کر اسے ہمیشہ کی جنت دیں گے. اب آپ کو تھوڑی سی تشویش یہ ہوگی کہ یہ کیوں انہوں نے لیٹر لکھا، اس کی تھوڑی سی وضاحت آ جائے اور اس کے بعد بات ختم کر. حضرت حاتم رضی اللہ عنہ نے کہا واللہ حضور میرے دل میں آپ کا عشق و محبت لبریز ہے. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کے باپ حضرت یاسر نے بھی دین قبول کیا تھا، صحابی ہیں، اور ان کی والدہ حضرت سمیہ پہلی اسلام کی شہید خاتون ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں یعنی حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں کے بیٹے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے ذریعے سے داغ دیا جاتا تھا پورے جسم کے اندر، اور جب پکوڑے ہونے لگتے تھے تو ان کو ٹھنڈے پانی کے مشکی دنوں کا بے ہوش ہو جاتے تھے، اور بےہوشی کے عالم میں کچھ جملے ان کی زبان سے دین کے خلاف نکلوا لیتے تھے. مشرکین کے دل کو تسلی ہو جاتی تھی کہ چلو سرکار کی شان میں گستاخی اس نے کر دی، چلو دین کے اندر بری بات اس نے کہہ دی. حالانکہ وہ تو بےہوشی کے عالم میں کہا ہوتا، جب ہوش میں آتے تو لوگ کہتے ہیں اچھا تو یہ بولا، اچھا تو یہ بولا، اب تو مکر گیا نا دین سے، تو دوڑ کر حضور کے دربار میں جا کر روتے تھے حضور بے ہوشی کے حالت میں یہ جملے نکل جاتے ہیں، میرا دل ایمان پر اور آپ کی محبت میں مطمئن. تو اب کیا ہوا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مولیا فارون ایمان بے مشاہد. فرمایا عمار ابن یاسر تو ایمان کے بھرے ہوئے ٹینک کی طرح ہے، تیرا تو ایمان سر سے لے کر پیر تک ایمان ہی ایمان ہے، یہاں تک کہ ناک کے باسے میں جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس کے اندر بھی ایمان سرایت کیا ہوا ہے، اتنا مضبوط ایمان کا انسان ہے حضرت عمار ابن یاسر، سرا کا ایمان. حضرت حاتم ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان دیا کہ میں نے جو لیٹر لکھا صرف میرے فائدے کے لیے لکھا، تو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں لکھا، میری جائیدادیں کے وہاں، تو میں نے ذرا خوشامد ہی خط لکھ دیا تاکہ ذرا شرم رہے دو آنکھوں کی کہ اس نے اپنے کو اطلاع دی تھی میری جائیداد بچ جائے، اور میرے کچھ بچوں کو وہ لوگ وہاں جو ہے کہ میں مسلمانوں کو یہ قتل نہ کر ڈالے، اس بنا پر میں نے جو ہے وہ یہ لیٹر مصلحت کے طور پر لکھا، اور میں دل سے یہ بات جانتا تھا کہ میں 1000 لیٹر لکھ دوں لیکن اللہ جو کامیابی عطا فرمانے والے ہیں پوری دنیا کی طاقت مل کر حضور کو شکست نہیں دے سکتے. یہ یقین تھا مجھے، یہ اطمینان تھا، اور اس اطمینان کے ساتھ میں نے جو ہے یہ خط لکھا کہ آپ کو کوئی نقصان میرے لیٹر کے لکھنے سے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ پتہ دینا طے کر چکے تو اب دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو حضرت عاقب کی مصلحت تھی اس میں اور ان کا ایمان اپنی جگہ ہے. معلوم ہوا کہ ایمان بڑا قیمتی سرمایہ ہے, بہت قیمتی سرمایہ. اس لیے ایک دیہاتی صحابی آیا کرتے تھے جمعہ کے دن حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے, ان کا نام یا حضرت اظہر ہے یا حضرت ظاہر ہے, بڑے اچھے صاحب. ایک دن وہ آئے تو حضور دل لگی کرتے تھے کبھی کبھی ان سے, پیچھے سے جا کر ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر فرمایا کہ غلام کو کون خریدے گا. اب حضور کی گریف بھی بڑی زبردست, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کئی جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی, دونوں ہاتھ پکڑ لیے تو پھر بھی نہیں سکتے. اب ہماری طاقت کیا, کل زبیر بھائی کو بکرا بنانے کے لیے کہا, اس میں بھی جانے پڑ گئے. تو یہاں تو نبی کی طاقت کی بات ہے, ان کی جو ہے شوکت اور قوت کی بات. کیا ہوا, اب وہ گلنا چاہتے ہیں, گل نہیں سکتے کیونکہ پکڑا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے گلیں گے. ارے بھائی چھوڑ دو, ہٹ جاؤ, لیکن چھوڑتے نہیں حضور. اب جو پیچھے مڑ کر دیکھا, اگر حضور مجھے خریدے گا کون, میں تو دیہاتی آدمی ایک دم بے قیمت آدمی, مجھے کون خریدے گا. تب حضور سنجیدہ ہو, اب دل لگی ختم ہو گئی, جملہ انہوں نے ایسا کہہ دیا, اب دل لگی ختم ہو. کہا کیا کہا, ظاہر تم نے تو بے قیمت ہو, بے قیمت نہیں ہوتا ہوں. تم کو اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان عطا فرمائی ہے, اور جس کے پاس ایمان ہو وہ بے قیمت نہیں ہوا کرتا. جس کی ایمان کی بنیاد پر اللہ جنت جیسی نعمت جس کو دے رہے ہوں, کیا اسے بے قیمت کہہ سکتے ہیں. اس لیے کالے صحابی بالکل, ان کا نام ہی تھا اسود, نام ہی اسود تھا. انہوں نے آ کے پوچھا تھا, حضور یہ میرا کالا رنگ ہے, دین قبول کروں تو مجھے لوگ قبول کریں گے. فرمایا تیرا کالا رنگ مجھے تو نظر آتا ہے, ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت میں برے رنگ سے بدل دیں گے, اور تو بکریاں چراتا ہے اور بدبو انسان ہے, تیری جو بدبو ہے اللہ اسے خوشبو سے بدل دیں گے. اور اگر ایمان قبول کر لیا تو کیا تمہارے صحابہ مجھے برداشت کریں گے, یہودی تو مجھے برداشت نہیں کرتے, اپنے ساتھ نہیں رکھتے. فرمایا جیسے صحابہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں, تو بھی ہمارا بھائی ہوگا, کوئی فرق نہیں ہوگا تیرے رنگ کی وجہ سے, تیری بدبو کی وجہ سے کوئی فرق نہیں ہوگا. اس جملے نے اس کو مسلمان بنا دیا, صرف یہ جملے نے, کہ میرے دل میں تو جگہ پیدا کر دی یہ جملے نے, کہ میرے کالے رنگ سے اتنے پیارے نبی کو, اتنے حسین نبی کو, ایسے سورج جیسے چہرے والے نبی کو, ایسے مشک سے زیادہ خوشبودار نبی کو کوئی نفرت نہیں ہے, مجھے یہ دین منظور ہے. اور غزوہ خیبر کے موقع پر جو شہداء شہید ہوئے تھے ان میں ایک اجنبی شہید پایا گیا, اجنبی شہید پایا گیا تو صحابہ کہتے تھے اس کو تو دیکھا نہیں کبھی, یہ ہے کون. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسود ہے, تم اسے نہیں جانتے اور میں اسے جانتا ہوں, اور جس میں اس کا یہاں ہے اور اللہ کے دربار میں میں دیکھ رہا ہوں, اس کا رنگ کھل رہا ہے, اللہ سفید کی دے رہے ہیں, اس کی بدبو کو اللہ نے مشک سے زیادہ خوشبو سے بدلا ہے, یہ ایمان قبول کر کے گیا تھا میرے یہاں. زیادہ اعمال تو نہیں کیے اس نے, لیکن ایمان سچا لے کے آیا تھا, اس بنیاد پر اللہ نے قبول کر لیا, جامع شہادت سمجھ کر کے سیدھا جنت تشین ہو گیا. ابھی اعمال میں نہ نماز تھی, نہ روزہ تھا, نہ زکات, نہ حج ہے, ابھی صرف ہے میدان کارزار میں اللہ کے راستے میں ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے جان کا نذرانہ پیش کرنا وہ کر دیا, اور اللہ نے اس کو شہادت کا تمغہ عطا فرما دیا. تو بعد میں کیا کہہ رہا تھا کہ اصل میں ایمان بڑی قیمتی چیز ہے, تو حضور نے فرمایا مت کہنا کہ تم بے قیمت ہو دیہاتی ہونے کی وجہ سے. حقیقت یہ ہے کہ جب تک انہیں پڑھا لا الہ الا اللہ, اللہ کے نزدیک تیرا یہ کلمہ قیمتی اور کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تو بھی اللہ کی یہاں قیمتی بن گیا, تیرا ہر عمل اللہ کی یہاں قیمتی بن گیا. تو زندگی کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ایمان ہے, لیکن اب ایمان کی بقا کے لیے کرنا پڑیں گے اعمال. بغیر اعمال کے اور بغیر اچھے اعمال کے یہ ایمان کا بچانا مشکل ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ایمان بچ جائے. بھائی جب پودا لگاتا ہے آدمی تو ایس ایم سی والے راستے میں جو پودے لگاتے ہیں وہ پودوں کے اوپر لوہے کی جالی لگاتے ہیں تاکہ بکرے کھا نہ جائے, کیونکہ ہمارے یہاں کے بکرے آزاد ہیں انسانوں سے زیادہ, اس لیے وہ کچھ بھی کھا سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اوپر سے ایس ایم سی والے نے جالی لگائی یہ اس لیے لگائی کہ اب پودا جو ہے اس کو بکرے کھا نہیں جائیں. ایک جگہ ایک بکرا جو ہے کسی کی بہترین گاڑی کے اوپر سوار ہو کے بیٹھا تھا اور اچھل بھی رہا تھا, تو کار والے نے وہ بکرے کو ذرا دو ڈنڈے لگائے, تو بکرے کے مالک نے کہا بھائی میرا 10,000 کا بکرا ہے, تو اس نے کہا میاں میری 5,00,000 کی کار بھی ہے, وہ بھی دے دو. تجھے تیرا بکرا نظر آتا ہے, مجھے میرے 5,00,000 نظر آ رہے ہیں, تو دونوں چیزیں دے گی سب بیٹھنے کا. انسان جب کچھ خرچ کیا ہوتا ہے نا تو اس کی قدر ہوتی ہے. صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لگایا تھا اس لیے قدر تھی, اس لیے حضرت ابو بکر کو بڑی قدر تھی کہ کوئی ایمان والا ایسی گڑبڑی جو ہو رہی ہے وہ کرے گا. میں نے یہ باب اسلام کی سچائی کی ہے, اپنا 40,000 درہم اندر چھوڑ دیا, اپنا قبیلہ لگا دیا, اپنا خاندان لگا دیا, اپنی پوری زندگی لگا دی. اب میرے سامنے باب اسلام کی کڑی کو کوئی مسئلے گا اور یہ لگائے ہوئے باپ میں سے کوئی پودا کھینچے گا, میں برداشت نہیں کر سکتا. جیسے کوئی مالی نے ایک باپ لگایا ہو اور باپ کے کسی پھول کو کوئی کھینچ رہا ہو, کوئی بکرا باپ کے اندر گھس جائے, مالی اسے دشمن کی نظر سے دیکھتا ہے. اس طرح باب اسلام کے مالی ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ لگایا تھا, اس بنا پر یوں فرمایا میں جب تک زندہ ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے دین کے کسی شعار کو رسوا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا, یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا, کیونکہ میں نے اس کے لیے اپنا سب کچھ لگایا ہے. تو میری آنکھوں کے سامنے لگایا گیا قربانیوں کا باپ اجاڑ رہا ہو کوئی, میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ ہے ان حضرات کی ایمانی جد و جہد, اور یہ ہے ان حضرات کا ایمان کے لیے محنتیں کرنا. اعمال کی بنیاد یہی ہے کہ جو ایمان اللہ نے دیا ہے وہ ایمان محفوظ ہو جائے, اور یہ لگایا ہوا پودا تنا اور درخت بنے اور درخت بن کر پھل دینا شروع کرے, اور نتیجہ یہ کہ اللہ کی یہاں میں جنت دلائے. یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب کہ آدمی ایمان کا پودا دل میں لگانے کے بعد اعمال صالحہ کی پیروی شروع کر دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع شروع کر دے, تو جتنے اعمال صالحہ کرتا چلا جائے گا اتنا ایمان والے درخت کو پانی ملتا چلا جائے گا. الم در بدر اللہ مثلاً کلمۃً طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کو یہ درخت کے ساتھ مثال دی ہے. فرماتے کلمہ طیبہ یہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے. شجرہ طیب وہ ہے کہ جس کی جڑیں تو زمین میں گہری ہیں اور جس کی شاخیں اور پتے آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جتنی شاخیں گہری ہوگی اتنا درخت تناور ہوگا, اتنی شاخیں ہری بھری اور بلند ہوگی اتنے پتے شاندار ہوں گے. یہ علامت ہے اس بات کی کہ اندر جڑیں راسخ ہو چکی ہیں. اس لیے ایمان کی جڑیں جب راستے پھونگی تو آدمی کے لیے اعمال کا کرنا آسان ہو جائے گا. ایمان نظر نہیں آتا, اعمال نظر آتا ہے. بس تو اعمال جو کرتا ہے آدمی کیوں کرتا ہے کہ یہ ایمان والا چراغ کہیں ہواؤں سے بجھ نہ جائے اور ہم سلامتی کے ساتھ قبر کے کنارے تک اس کو لے جائیں اور دنیا سے جائیں تو زبان پر کلمہ ہو, اندر یہ چراغ چل رہا ہو کہ قبر کے اندر بھی روشنی کر دے, پھر صراط پر بھی کر دے اور ہمیں سلامتی کے ساتھ اللہ کی رضا دلا کر جنت کا داخلہ دلا دے. بس مجھے حکم تھا کہ چند منٹ جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دوں. بہرحال تین باتیں آپ کے سامنے آئی کہ سب سے قیمتی چیز زندگی ہے. زندگی کے بعد سب سے بڑا انعام جس زندگی کی آپ قدر کر لیں وہ دولت ایمان ہے, اور ایمان کی بقا کے لیے محنت کرنا ہے کہ یہ چراغ جلتا رہے اور روشن رہے. اس کے لیے اعمال صالحہ کی مداومت ہے کہ مرتے دم تک کرنا جاری رکھا جائے تاکہ اس ایمان پر دنیا سے جانا ہو اور سلامتی کے ساتھ جنت کا داخلہ ہو اور قبر کے مراحل اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ذکر کریں گے اور ذکر کے بعد انشاءاللہ شاء اللہ روشنیاں بند کر دی ہے. لا الہ الا اللہ سے یہ ذکر شروع ہوگا, ایک شعر پڑھا جائے گا اس کے ساتھ یہ ذکر ہوگا. ذکر کے بعد انشاءاللہ فوری طور پر دعا کرنی. جب محمد الرسول اللہ کہا جائے تو یہ ذکر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور پھر دعا ہوگی. ذکر تو کبھی ختم نہیں ہوتا, لیکن یہاں محدود وقت کے لیے یہ ذکر جو ہے وہ ہم ختم رکھیں گے اور پھر دعا ہوگی.
ہزار بار بے شویم دنز بشو گنا روز نام تو گفتن گمارے بے ادبی لا
اللہ کو نمازیوں سے آباد فرما دے، اللہ کو
فرد کی مغفرت فرما دے. دعائیں اپنے فضل کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.